شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لسيما بقية الله الأعدم بالأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ملك درود بج محمد وعلى محمد. اذن محترم، مؤمنین کے صالح ثواب کے لیے یہ مجلس ادا منعقد کی جا رہی ہے، اور ماہ رجب اور اس کی بہت ہی اہم تاریخیں کہ جسے روایات میں ایام البید قرار دیا گیا ہے، اور ایام البید ہر اسلامی مہینے کی 13ویں 14ویں اور 15ویں تاریخ کو کہا جاتا ہے. ان تین ایام کے ہر مہینے میں کچھ خاص اعمال اور دعائیں اور اذکار ذکر کیے گئے ہیں روایات اہل بیت علیہ السلام میں، اور بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ انسان ان ایام کو خاص ایک عبادت اور دعا کے ساتھ بسر کرے. یوں تو دعا کا کوئی خاص وقت نہیں ہے، انسان جس وقت چاہے اپنے رب کو اپنے خدا کو پکار سکتا ہے، لیکن کچھ خاص اوقات اور کچھ خاص مقامات ایسے ہیں کہ جس میں ہمیں تاکید کی گئی ہے اور شوق اور رغبت دلایا گیا ہے کہ ہم ان ایام میں اور ان مقامات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں اور اسے پکاریں. ایام البید، جیسے کہ عرض کیا، یہ وہ تاریخیں ہوتی ہیں جب چاند اپنی تکمیل کا سفر طے کر رہا ہوتا ہے، اور یقیناً سائنسی لحاظ سے بھی اس کے اس دنیا پر اور اس موسم پر بھی اپنے اثرات مرتب ہوتے ہیں. مد و جزر جسے کہا جاتا ہے، سمندروں میں طغیانی، وہ ان شبوں میں بڑھ جاتی ہے. سمندر کا بہاؤ، سمندر کی لہروں کا آگے بڑھنا، سالے سمندر سے آگے گزر جانا، یہ سب اسی ویدر میں جو ہے وہ کاؤنٹ کیا جاتا ہے. یقیناً اس کا مطلب یہ ہے کہ چاند کی تکمیل اور چاند کی تکمیل کے ساتھ چاند کی روشنی جو سورج سے کسب شدہ ہے، اس کے ذیل میں ویدر کے چینج ہونا، پانی کو اتار چڑھاؤ، طغیانی، اور اس کے علاوہ بھی دوسرے مظاہر ہو سکتے ہیں جو قابل غور ہیں، اور ان سب کا ایک انسانی زندگی پر ایک اثر ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان کا اثر نہیں ہے، ممکن ہے کہ ہم اسے کنسیڈر نہ کریں، اس کو اسٹڈی نہ کریں، لیکن بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا انسانی زندگی پر اثر ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے دنیا کے فینومیناز کو، دنیا کے مظاہر کو، دنیا کی تبدیلیوں کو، جو موسم کی تبدیلی ہو یا کسی بھی قسم سے چینج آ رہا ہو، اس کو اسٹڈی کرنے پر ہمیں زور دیا ہے. مثال کے طور پر جب بہار آتی ہے تو ہمیں زور دیا گیا ہے کہ ہم عالم آخرت کو یاد کریں، خزاں کے بعد بہار کا آنا. چونکہ ہم شہروں میں رہتے ہیں، خصوصاً کراچی کا جو ویدر ہے وہ اتنا نہیں کہ جہاں پہ چار موسموں کو فیل کیا جا سکے، محسوس کیا جا سکے، لیکن اوور آل جب ایٹموسفیئر چینج ہوتا ہے، فضا چینج ہوتی ہے، ہوا تبدیل ہوتی ہے اور نیا ویدر آتا ہے پرانے ویدر کی جگہ، تو اس کے اپنے اثرات ہوتے ہیں. اسی لیے حدیث میں کہ آنے والی سردی اور جانے والی سردی سے بچا جائے، کیونکہ اس کے اپنے نقصانات ہیں کہ جو انسانی جسم پر مرتب ہوتے ہیں. انسان معمولاً 20 سردی میں زیادہ کانشس ہوتا ہے اور شعور رکھتا ہے کہ جناب بیچ سردی کا جو موسم اس سے بچا جائے، لیکن روایات میں ملتا ہے کہ آنے سے پہلے اور جانے سے پہلے جو ہے اپنے آپ کو تیار کرو. اس کا مطلب ہے کہ ہر ویدر کے اپنے کچھ خاص اثرات ہوتے ہیں جو ہماری زندگی پر مرتب ہوتے ہیں. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. بس آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ جو ویدر چینج ہو رہا ہے، اسلام نے ہمیں توجہ دلائی کہ دیکھو یہ جو مردہ زمین تھی، درخت جو ہے، میں کراچی کی بات نہیں کر رہا، بہت کم کراچی میں دیکھنے میں آتا ہے کہ فیضان سے درخت جو ہیں وہ پتے جھڑ جائیں اور درخت بالکل بے برگ اور بے ثمر ہو جائے، لیکن ایسے بہت ساری تصویریں آپ کو مل جائیں گی. آپ کو کراچی سے باہر نکلیں گے تو آپ کو علاقے مل جائیں گے جہاں پر بہار کو، موسم کو، خزاں کو اور سردی گرمی کو محسوس کیا جا سکتا ہے. تو کہا کہ جب بہار آئے تو عالم آخرت کو یاد کرو، موت کو یاد کرو، قیامت کو یاد کرو. کیوں؟ کہ جس طرح بظاہر کچھ نہیں تھا اور اچانک سے ایک نئی حیات، ایک نئی زندگی، ایک نیا روپ، ایک نیا رنگ، نئی خوشبوئیں اسی مٹی سے جنم لے رہی ہیں، اسی طرح روز قیامت خداوند عالم جب سب کچھ مٹی میں مل جائے گا، تمہارا بدن مٹی میں مل جائے گا، خداوند عالم اسی مٹی سے تمہیں زندہ کرنے پہ قادر ہے. شوق دلایا گیا ہے. اسی طرح مثلا حضرت امام سجاد علیہ السلام کی وداع ماہ رمضان، یعنی جب ماہ رمضان جا رہا تھا تو امام سجاد ہر سال ایک دعا پڑھتے تھے، اس کو وداع ماہ رمضان کی دعا کہا جاتا ہے، صحیفہ کاملہ موجود ہے. امام کہتے ہیں خداوند جس طرح یہ چاند گھٹ رہا ہے، اب پہلی سے لے کر اور تیرہویں تک چاند بڑھ رہا ہوتا ہے، کامل ہو رہا ہوتا ہے، اور پھر چودھویں کے بعد گھٹنا شروع ہو جاتا ہے. اب امام سجاد کی تعبیر دیکھیے کتنی خوبصورت ہے، یعنی امام نیچر کو اسٹڈی کر رہے ہیں. امام ہمیں شوق دلا رہا ہے کہ انسان اپنی نیچر کو، جو اطراف میں موجود ہے، جو فطرت موجود ہے، جو ایٹماسفیئر موجود ہے، جو اس وقت موسم موجود ہے، اس کو انجوائے کرو. نہ صرف انجوائے کرو بلکہ اس سے اپنی حقیقی زندگی کا سامان لو. امام فرماتے ہیں اے خدا جس طرح، اب چودھویں کے بعد، اب جب یہ امام پڑھتے تھے دعا تو کب پڑھتے تھے؟ جب وداع ماہ رمضان ہو رہا ہوتا، یعنی ایک ہفتہ رہ گیا، چار دن رہ گئے، چھ دن رہ گئے. اب امام وہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ امام کہہ رہے ہیں اے خدا جس طرح یہ چاند گھٹ رہا ہے، چاند پہلے کامل تھا، پورا گول کامل تھا، بدر کامل تھا، اب کیا آہستہ آہستہ گھٹ رہا ہے، انسلاخ ہو رہا ہے، گھٹنا شروع ہو گیا، باریک سے باریک ہونا شروع ہو گیا. امام فرماتے ہیں خدا جس طرح ماہ رمضان کا چاند گھٹ گھٹ کر باریک ہو رہا ہے، کم ہو رہا ہے، ایسے خدا ہمارے گناہوں کو بھی گھٹا کر کم کر دے. اسٹڈی کا شوق دلایا ہے امام نے کہ دیکھو ایسا نہیں کہ چاند کو دیکھ کے تم، مثلا ہوتا ہے تصویر کھینچنے والے تصویر لیتے ہیں، شاعر جو ہیں اس کی شب چودہ کی چاندنی پر معشوقوں سے ملاقات پر شاعری کرتے ہیں. امام نے کہا نہیں، یہ دنیاوی چیزیں ہیں، اس دنیا سے حتیٰ تم چاند کو دیکھ کر بھی اپنی آخرت کی اصلاح کر سکتے ہو، چاند کے گھٹنے اور بڑھنے سے بھی اپنی آخرت کی اصلاح کر سکتے ہو. میں کہ درود بھیجے محمد و آل محمد. یہ ہے آئمہ کا، ہر وہ چیز جس سے ہم اپنی آخرت سنوار سکتے ہیں. عزیزان گرامی، اہل بیت نے ہمیں شوق دلایا ہے، ہمیں رغبت دلائی ہے، ہمیں شعور دیا ہے. تو ماہ رجب بھی ان مبارک مہینوں میں سے ہے کہ جس کو کہا شہر و شہری، یہ مہینہ میرا مہینہ ہے. خاص طور پہ خداوند عالم نے اس مہینے کو اپنا مہینہ کہا ہے اور فرمایا کہ من یسألنی اعطیتہ، جو مجھ سے سوال کرے گا میں اسے عطا کروں گا. عطا کرنے والی ذات خدا ہی کی ہے، وہی عطا کرتا ہے، لیکن خاص طور پر اس مہینے کے لیے کہا کہ یہ شہر، یہ یعنی یہ مہینہ میرا مہینہ ہے. من سألنی، جس نے مجھے پکارا مجھ سے سوال کیا، اعطیتہ، اور جس نے مجھے پکارا دعا کی، عجبتہ، میں اس کی دعوت کو قبول کروں گا، میں اس کی صدا کو سنوں گا، میں اس کی آواز کو سنوں گا، اس کو عطا کروں گا. یہ مہینہ در حقیقت ایک مبارک مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ایام البید میں ہی حضرت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، اور مولا علی اس دنیا میں آنے کے بعد کعبہ شریف میں ولادت ہوتی ہے آپ کی. ایک روایت عرض کر کے گفتگو آگے بڑھاتا ہوں، ملکی درود بھیجے محمد و آل محمد پر. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں معراج پہ گیا تو میں نے جنت کے دروازے پر سونے سے لکھا ہوا دیکھا تھا، فلما ذهبت الى الجنه فرايت على بابها مكتوبا بالذهب، کیا لکھا دیکھا تھا سونے سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ابن ابی طالب حجت اللہ وفاطمۃ آیت اللہ والحسن والحسین صفوت اللہ وعلى مبغضهم لعنۃ اللہ. یعنی جنت کے دروازے بھی اللہ تعالیٰ نے اہل بیت سے تولا اور اہل بیت سے متعلق تبرک کو لکھ دیا ہے، توجہ رکھیے گا. اب جو جن کو علی اور علی کے باپ سے چڑ ہے تو وہ جنت میں جانے سے پہلے جب جنت کے دروازے پر علی کا نام دیکھیں گے تو کہاں جائیں گے؟ بلکہ درود بھیجے محمد و آل محمد پر. وہاں پر پھر جنت سے بچنے کے لیے علی کا باپ، علی کے باپ کا نام دروازے پہ دیکھ کر بس جانے کے لیے ایک ہی جگہ بچتی ہے. تو لکھا تھا کہ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد اس کے حبیب ہیں اور علی علیہ السلام اس کے ولی ہیں. یہ لکھا تھا؟ نہیں، لکھا تھا علی ابن ابی طالب. علی نہیں، علی ابن ابی طالب، یعنی علی کے والد محترم کا نام بھی اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے دروازے میں لکھا ہے. اس کا مطلب جب محمد ابن عبداللہ نہیں کہا، فاطمہ بنت محمد نہیں کہا، حسن و حسین ابن علی نہیں کہا، معلوم ہے کہ فاطمہ کا والد کون ہے؟ جنتی ہے، جس کے صدقے میں خدا نے یہ کائنات بچھائی ہے. علی کون ہے؟ جس کی وجہ سے یہ کائنات بچھی ہے. فاطمہ کون ہے؟ فاطمہ بنت محمد، جس کی وجہ سے یہ کائنات بچھائی گئی ہے. حسن و حسین کون ہے؟ جوانان جنت کے سردار ہیں. اب واحد ان پنجتن میں علی ہے کہ جس کے باپ کو کافر کہا جاتا رہا، جس کے باپ کے ایمان پر انگلیاں اٹھائی جاتی رہیں، خدا نے کہا اے ابو طالب تم نے ہمارے حبیب کی کفالت کی تھی، اب رہتی دنیا تک جنت میں تیرا نام جنت کے دروازے میں لکھا ہوگا. یہ ہے مولا کائنات کی عظمت کہ علی ابن ابی طالب ولی اللہ ہیں اور فاطمہ آیت اللہ ہیں، اللہ کی نشانی، والحسن والحسین، اور حسن و حسین اللہ کے برگزیدہ چنے وہ بندے ہیں. یہ تھا تولا و تبرہ. کیا لکھا ہے؟ تبرہ لکھا ہے وَعَلَى مُبْغِضِهِمْ لَعَنَّتُ اللَّهِ، اور ان کے دشمنوں پر، یعنی محمد و علی و فاطمہ حسن و حسین، ان کے دشمنوں پر اللہ کی لعنت ہو. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. تو یہ دعا کا مہینہ ہے، لہذا چاہتا ہوں کہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ شہدت کونین کی دعا کے چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں. جناب زہرا سلام اللہ علیہ ہفتے کے سات دنوں میں روزانہ ایک دعا پڑھتی تھی. جمعے کے دن کی الگ دعا ہے، ہفتے کے دن کی الگ دعا ہے. خوب، وہ ایک ہی دعا کیوں نہیں پڑھتی تھی بی بی؟ ایک ہی دعا نہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو ریگولرلی آپ مسلسل تکرار کرتے رہیں، وہ آپ کے ایمان میں راسخ و پختہ ہوتے رہیں گے. ایک بار کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نے صبح اٹھ کے انجام دینی ہوتی ہیں، اپنے ہاتھ منہ دھونا ہے، اپنے دانت برش کرنے ہیں، اپنے کپڑے استری کرنے، مثلاً اسکول کالج جانا ہے تو اس کے لیے تیاری کرنی، بریک فاسٹ کرنا ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نے مسلسل کرنی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ روز نہیں کرتے، کبھی کبھی کرتے ہیں، ہفتے میں ایک دن دو دن کرتے ہیں. مثلاً سنڈے کا دن ہے تو جو آج زیادہ سونے کا دل چاہ رہا ہے، مثلاً عرض کر رہا ہوں. معمولاً اہل کراچی کو جو ہے سنڈے کے دن زیادہ ہوتا ہے، رات میں زیادہ جاگتے ہیں اور پھر جو ہے وہ سنڈے کو پورے ہفتے کی بقول معروف تھکن اتارتے ہیں. تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ریگولرلی ہمیں انجام دے رہے ہوتے ہیں مسلسل، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو مسلسل روزانہ چینج کرنا چاہیے. جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ بتا رہی ہیں کہ یکسانیت کی زندگی سے، بوریت کی زندگی سے اپنے آپ کو نکالنے کے لیے کبھی کبھی دعاؤں کا سہارا بھی لینا چاہیے. یہ روزانہ کی جو دعائیں ہیں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی، یہ بتا رہی ہیں کہ اب آج اگر مثلا ہفتہ ہے تو آج اتوار ہے، تو اب اگلا اتوار سات دن کے بعد آنے والا ہے. جب سات دن کے بعد آئے گا تو اب آج کی جو دعا پڑھی ہے، اس کی جو نوبت آئے گی، اس کی جو باری آئے گی، وہ سات دن کے بعد آئے گی. اس کا مطلب ہے کہ کچھ چیزیں ویکلی آپ کو ضرورت ہوتی ہے کہ آپ اس کو اپنے ذہن میں، اپنے روح میں راسخ و پختہ کریں. اب آج جو ہفتے کے سات دن ہیں، منگل کے دن کی دعا، چونکہ مسلسل میں اس میں گفتگو کر رہا ہوں، چار پانچ دنوں کی دعا ہو گئی ہے، لہذا چاہتا ہوں کہ دعا کو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی نگاہ سے بیان کروں کہ اہل بیت اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ دعا کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں. دعا ہمارے یہاں معذرت کے ساتھ بوڑھے اور ریٹائرڈ لوگوں کا کام تصور کیا جاتا ہے, جن کو کوئی کام نہیں, جو ریٹائرڈ ہیں, جو مسجد میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں, وہ دعائے توسل پڑھتے ہیں, دعائے قبل بھی پڑھتے ہیں اور مولانا کے پیچھے الہی آمین بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں. معمولاً جوان معمولاً دعا جو ہے بہت کم کرتے ہیں, نماز کے بعد دعا بہت کم کرتے ہیں. حالانکہ روایت میں ہے کہ روایت معصوم فرماتے ہیں, مل کے درود بھیجیے محمد والے محمد کا, مستحبات میں جو واجب ترین چیز ہے, مستحبات میں جس کی سب سے زیادہ تاکید کی گئی ہے, وہ آخری سجدہ شکر ہے. آخری سجدہ جو ہم تسبیح پڑھنے کے بعد, دعا کرنے کے بعد سر سجدے میں رکھتے ہیں, کم سے کم 3 دفعہ کہیں شکرن للہ شکرن للہ شکرن للہ. عربی بھی نہیں پڑھ سکتے, خدا تھینک یو تھینک یو تھینک یو, شکریہ شکریہ شکریہ. یہ 3 مرتبہ روایت کہتی ہے جب بندہ سجدے میں سر رکھ کر 3 دفعہ خدا کا شکریہ ادا کرتا ہے, تو جب وہ شکرن للہ, اے خدا تیرا تھینک یو, تیرا شکریہ, تیرا تشکر, تو نے نعمت دی, تو خدا اپنے بندے سے کہتا ہے سل عبدک حاجتک, اے خدا اے میرے بندے تو اپنی حاجت مجھ سے پوچھ, مجھ سے سوال کر, میں تجھے عطا کرنے والا ہوں. سجدے شکر میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اس سجدے شکر میں اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے, اور روایت میں پھر معصوم فرماتے ہیں بندے کا اور خدا کا سب سے قریبی ترین رابطہ اور رشتہ اور حالت وہ ہے کہ جب بندہ اپنی پیشانی خدا کے سامنے سجدے میں رکھ دیتا ہے. ہم تصور نہیں کر سکتے فزیکلی, ہم تصور کر سکتے ہیں یہ جو انسان, مثلا آپ پورے قد سے کھڑے ہیں, آپ کا قد 6 فٹ کا 5 فٹ کا 5x6 کا نظر آ رہا ہے, جب آپ رکوع میں گئے تو 90 ڈگری, لیکن جیسے ہی آپ سجدے میں گئے تو پورا قد جو ہے وہ آپ کا 6 فٹ کا 5 فٹ کا جمع ہو گیا, جمع ہو گیا بالکل, یعنی آپ کی جو حالت تھی, آپ کی جو قامت تھی وہ ٹوٹ گئی, آپ کی جو کیفیت اور حیات تھی وہ ٹوٹ گئی. انسان مثلا کھڑا ہے تو پورا قد کھڑا نظر آ رہا ہے, اگر رکوع میں ہے تو مثلا رکوع میں اس کا قد نظر آ رہا ہے, یا قنوت پڑھ رہا ہے تو قنوت میں نظر آ رہا ہے, لیکن سجدے میں انسان کی پوری کیفیت ٹوٹ جاتی ہے. یہ ٹوٹنا کیفیت کو, سجدے کو اس فارم میں قرار دینا, یہ انسان کے ذہن میں اس بات کو باور کرانے میں مدد دیتا ہے کہ انسان تو کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ تو خاک سے پیدا ہوا ہے اور خاک میں لوٹایا جائے گا. اور یہ وجہ ہے کہ ممبر سلونی کے خطیب مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام, مولا سے پوچھا گیا مولا یہ 2 سجدوں کا فلسفہ کیا ہے؟ یہ تو وہی بتا سکتا ہے کہ جس کے سامنے کائنات بن رہی ہو, جس کے سامنے زندگی اپنا رنگ و روپ پا رہی ہو, وہی اس 2 سجدوں کا فلسفہ بتا سکتا ہے. مولا کہتے ہیں جب تم مٹی سے سر اٹھاتے ہو پہلے سجدے میں, اس کی نشان, اس کی علامت یہ ہے کہ تم اسی مٹی سے اٹھائے جاؤ گے. اس کے بعد تم دوبارہ جب دوسرے سجدے میں سر رکھتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم دوبارہ اسی مٹی میں لوٹائے جاؤ گے, اور جب دوسرے سجدے سے سر اٹھاتے ہو تو گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم دوبارہ اسی مٹی سے اٹھائے جاؤ گے. پوری زندگی کا خلاصہ ان 2 سجدوں میں مولا کائنات نے بیان کر دیا, میرے درود بھیجیے محمد وال محمد کا. تو دعا ہمیں شوق دلایا گیا ہے کہ ہم دعا کریں, لیکن ہم دعا سے اتنے ہی زیادہ غافل ہیں. یہ دعا کرتے ہیں تو لاوباری دل سے دعا کرتے ہیں, اتنی لاوباری دل سے دعا کرتے ہیں کہ یعنی شاید دنیا کا کوئی اور کام اتنے ہم بے توجہ سے نہ کرتے ہوں, حتیٰ کہ کوئی ایس ایم ایس بھی کر رہے ہیں, کوئی واٹس اپ پہ کال بھی ہو رہی ہے, کوئی چیٹنگ بھی ہو رہی ہے, تو وہ بھی پورے انہما کو توجہ اور اٹینشن کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے. اور خصوصاً اگر کوئی ایسا سامنے والا کوئی ایسا انسان ہو جس سے واقعاً دلداری کی جائے, دل کی باتیں کہی جائیں, کوئی بھی ہو, تو انسان بہت زیادہ اٹینشن ہو جاتا ہے, بہت زیادہ اس میں لگاؤ پیدا کر لیتا ہے. لیکن دعا جو انسان کو جوڑنے کا نام ہے, جو انسان کو اس کی حقیقت یاد دلانے کا نام ہے, جو انسان کو در حقیقت یہ بتانے کا نام ہے تم مکمل طور پر سراپا نیاز ہو,
پس اس بنا پر جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی یہ دعا یہ بتا رہی ہے کہ انسان کو جڑ جانا چاہیے، انسان کو متصل ہو جانا چاہیے، انسان کو در حقیقت جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کسی مثلا جو لوگ کوہنا وردی کر رہے ہوتے ہیں یا پہاڑوں سے نیچے اتر رہے ہوتے ہیں، ان کو اپنے سہارے کے لیے ایک مضبوط رسی کی ضرورت ہوتی ہے جس کے ذریعے سے وہ مثلا پہاڑوں سے نیچے اترتے ہیں. یہ مضبوط رسی در حقیقت ان کو تھامے رکھتی ہے اور ان کو ان کے مقصد تک جہاں وہ پہنچنا چاہتے ہیں پہنچا دیتی ہے. دعا در حقیقت وہ رسی ہے کہ جو مجھے اس دنیا میں گرنے نہیں دیتی، وقتاً فوقتاً مجھے خدا سے جڑے رہنے کا احساس دلاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ میں کسی بھی لمحے بہک سکتا ہوں، میں کسی بھی لمحے گمراہ ہو سکتا ہوں، میں کسی بھی لمحے شیطان کے جال میں آ سکتا ہوں. خصوصاً نوجوان بچے کہ جن کے ساتھ جوانی ہے تو وہ معمولاً ان کے ساتھ بہکنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. ہر انسان میں ہوتے ہیں لیکن جوانی میں زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ جوانی میں شہوت ہے اور جوانی میں اس شہوت کو کنٹرول کرنے کے اسباب کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی، یہ شادی نہیں ہوتی، اس وجہ سے شیطان کی زیادہ تر حملے ان بچوں پر اس لیے زیادہ ہوتے ہیں. ہر انسان کو ضرورت ہے، یعنی کسی بھی لمحے میں، کسی بھی سٹیج پر، کسی بھی موقع پر انسان دعا سے بری ذمہ نہیں ہو سکتا. یہ نہیں کہہ سکتا جناب مجھے دعا کی ضرورت ہے. اب دیکھیں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کس طریقے سے دعا کرنا سکھا رہی ہیں. فرماتی ہیں کہ اللہم اجعل غفلت الناس لنا ذکرا، منگل کے دن کی دعا. اب فرماری میں بھی چار پانچ سطریں اور بس کی مختصر تشریح کروں گا اور آپ کی زحمت تمام کروں گا. ایک دفعہ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد کا. اللہم اجعل غفلت الناس لنا ذکرا، اے خدا جب لوگ تجھ سے غافل ہوں تو ان کی غفلت کو ہمارے لیے باعث ذکر قرار دے. ایک، واجعل ذکرہم لنا شکرا، اور جب وہ ذکر میں مشغول ہوں تو ہمیں اپنی نعمتوں کے شکرانے میں مصروف رکھ. واجعل صالحا ما نقول بألسنتنا نیۃ فی قلوبنا، اے خدا جو کچھ بھی اچھی باتیں ہماری زبانوں پر ہیں اسے ہمارے دل کی نیت اور ارادہ قرار دے. اللہم انا مغفرتک اوسع من ذنوبنا، اے خدا تیری مغفرت پردہ پوشی ہمارے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے. ورحمتک ارجع عندنا من اعمالنا، اور تیری رحمت کی امیدیں اور آرزو جو ہمیں تو اس سے چاہت ہے وہ ہمارے اعمال سے زیادہ امیدوار ہیں، یعنی میں اپنے عمل سے زیادہ اللہ کی اس رحمت واسعہ پر یقین رکھوں. پھر فرماتی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وفقنا لصالح الاعمال، اے خدا ہمیں نیک اعمال کی بجا آوری کی توفیق عطا فرما. والثواب من الفعال، اور ہمیں صحیح اور درست اور عقلی کام کرنے کی توفیق عطا فرما. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد کا. یہ چار پانچ جملہ ہیں جو منگل کے دن بی پڑھا کرتی تھی، لیکن ہماری نگاہ میں دعا تو بوڑھوں کا کام ہے، دعا تو کوئی ایسی چیز ہی نہیں جس میں ہمیں ٹائم دینا چاہیے، جبکہ خداوند عالم خود کہہ رہا ہے کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، جس آئے مجید کی تلاوت کی سورہ غافر، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کہا کہ مجھ سے مانگو، مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. خداوند عالم خود کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو. اب ضرورت اس امر کی کہ مانگنے کا طریقہ ہمیں آنا چاہیے، دعا مانگنے کا سلیقہ اور طریقہ کیا ہوتا ہے. خوب، مثال کے طور پر ایک نوجوان جو ایگزامینیشن ہال میں بیٹھا ہے اس کے سامنے ایم سی کیوز اگر ہیں تو ایم سی کیوز میں چار آپشن مثلا اس کے پاس ہیں، اے بی سی ڈی یا 1 2 3 4. خوب، یقیناً ان چاروں میں سے ایک جواب صحیح، تین غلط ہیں، اور بہت ہی بہت سملر جواب، بہت ہی کلوز جواب ہوں کہ جن کو سمجھنا آپ کی ذکاوت اور ذہانت پر منحصر ہو، لیکن آپ اٹھیں اور کسی ایک آپشن پر ٹک لگانے کے بجائے پورا سوال کا جواب وہاں پہ لکھ دیں. خوب، وہ سوال اور اس کا جواب آپ سے قبول کیا جائے گا؟ نہیں. ایگزامینر کے بعد اتنا جو ہے وہ ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ مثال کے طور پر یہ دیکھے کہ آپ نے کیا کیا ہے. اچھا، اب چونکہ جدید میتھڈ آ گیا ہے تو
تو بعض اوقات اسکین کر کے بھی ان پیپرز کو جواب لے لیا جاتا ہے کہ ٹک کہاں لگا ہے، لہٰذا آپ جو پین سے ٹک کا نشان لگا رہے ہیں صحیح خانے میں لگنا چاہیے، یا بعض کے پاس ایسا فارم دیا جاتا ہے کہ جب وہ اس پیپر پہ رکھتے ہیں تو اب ہر ایگزامنر کو نہیں پتہ کہ پہلے سوال کا اے جواب صحیح ہے، دوسرے سوال کا بی جواب صحیح ہے، تیسرے سوال کا سی جواب صحیح ہے، چوتھے سوال کا ڈی جواب صحیح ہے مثلاً، اب اس کو نہیں یاد، اب اس کو ایک اسکیل دے دیا گیا ہے وہ اس پہ رکھے گا، جو صحیح جواب ہوگا اس کا کھانا کھلا ہوگا، اگر آپ نے صحیح جگہ پر ٹک لگایا ہے نشان لگایا ہے وہ جلدی سے اوکے کر کے آگے بڑھا دے گا، اس کے بعد بہت سارے پیپرز ہیں چیک کرنے کی اس کے بعد ٹائم نہیں ہے کہ دیکھے پہلے دیکھے گا کہ کون سا جواب ہے میرے پاس لکھا ہوا صحیح ہے اور طالب علم نے اسٹوڈنٹ نے کون سا جواب لکھا ہے، یا اسکین کر کے اس کو نتیجہ نکال لیا جاتا ہے، یا اس کو ایک یوں کہوں کہ ایک ایسا فارم دیا جاتا ہے کہ جس میں پہلے سے مشخص ہوتا ہے، بہرحال تو میتھڈ ہوتا ہے ہر چیز کو لکھنے کا، حتی ایگزامنیشن میں سوال کو صحیح نشان لگانے کا میتھڈ، اگر آپ اس چار خانے سے اسکوائر سے باہر اگر ٹک لگایا ہے قریب بھی لگایا ہے تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا، کیوں؟ کیونکہ آپ میتھڈ کے مطابق کام نہیں کر رہے، جب ایک سوال کا جواب ایک میتھڈ کا محتاج ہے تو کیا دعا کرنا ایک میتھڈ کا محتاج نہیں کہ جیسے چاہے دعا کریں، جبکہ کلی خداوند عالم نے کہا ہے کہ دعا مانگو، لیکن اہل بیت علیہ السلام بتائیں گے کہ دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے، بلکہ درود بھیجے محمد و آل محمد کا، اب فرما رہی ہے لوگوں کی دو قسمیں ہیں، یہاں پہ بی بی نے دو کو لوگوں کو دو حصوں میں کیٹرائز کیا ہے، ایک اللہ کی یاد سے غافل اور ایک اللہ کی یاد میں زندگی بسر کرنے والے، فرماتی کہ ہم اہل بیت علیہ السلام اور ہمارا شیعہ لوگوں سے سپر نظر آنا چاہیے، لوگوں سے منفرد نظر آنا چاہیے، لوگوں سے یونیک نظر آنا چاہیے، یہ یونیک سر کے بالوں کو کھڑا کر کر ان میں جیل لگا کر جی یورپ کی پیروی کر کے یہ پینٹ پھاڑ کر یہ خواتین تنگ اور باریک لباس پہن کے نہیں، یونیک ان معنی میں یونیک نہیں ہے، یعنی عمل میں، کردار میں، تقوی میں، بیہیویئر میں، سلوک میں، اخلاق میں تم یونیک نظر آؤ، یہ فرمائے کہ اگر 100,000 بھی کسی شہر میں شیعہ ہوں تو ہمارا شیعہ ان 100,000 میں بھاری نظر آتا ہے، کردار کے لحاظ سے تم کردار کے لحاظ سے یونیک نظر آؤ، اور ہر انسان چاہتا ہے یونیک نظر آؤں، حتیٰ کہ وہ لباس بھی ایسا پہنتا ہے کہ وہ منفرد نظر آئے، خوب کہا کہ یہ تمہاری انفرادیت، تمہارا منفرد ہونا، تمہارا یونیک ہونا اس دنیا تک رہ جائے گا، کوشش کرو کہ اللہ کی بارگاہ میں یونیک نظر آؤ، تو اس کے لیے اہل بیت کی سیرت کو اپنانے کی ضرورت ہے، بلکہ درود بھیجے محمد و آل محمد کا، دو حصوں میں کیٹیگرائز کیا، ایک ذکر کرنے والے، ایک غافل، فرمائے جب لوگ اللہ کے ذکر سے غافل ہوں، اللہم اجعل غفلۃ الناس لنا ذکرا، اے خدا جب لوگ غافل ہوں تو ان کی غفلت کو ہمارے لیے باعث ذکر قرار دے، جب لوگ دنیا میں ڈوبے ہوئے ہوں، لوگ دنیا کی بات کر رہے ہوں، اے خدا ہم اور ہمارے شیعوں کو یہ توفیق دے کہ وہ اللہ کے ذکر میں اپنی زبانوں کو گویا کر رہے ہوں، پہلا حصہ یہ، دوسرا حصہ کیا ہے، فرمایا یا لوگ ذکر میں مشغول ہیں یا غفلت میں، پہلا بی بی نے بتایا کہ اگر غافل ہیں تو تم ذکر میں مشغول ہو جاؤ، جب لوگ خدا کو بھولے ہوئے ہیں تم خدا کو یاد کرنے والے ہو جاؤ، جب تم دیکھو کہ لوگ اہل بیت کو صحیح طور پہ یاد نہیں کر رہے تم اہل بیت کے میسج کو صحیح طور پہ یاد کرنے والے ہو جاؤ، وَجَعَلْ ذِكْرَهُمْ لَنَا شُكْرًا، اور جب لوگ، دوسری کیٹیگری بتا رہے ہیں، جب لوگ ذکر کرنے والے ہوں تو فرماتے ہیں خدا ان کے ذکر کرنے کو ہمارے لیے شکر قرار دے، اگر وہ غافل ہیں ہم ذکر کرنے والے، اگر وہ ذکر کرنے والے ہیں تو ہمیں شکر کرنے والا قرار دے، بلکہ درود بھیجے محمد و آل محمد کا، اب بتایا تیسرا حصہ اس دعا کا کیا ہے، اسلامک سوسائٹی کا، اسلامی معاشرے کا، انسانی معاشرہ جھوٹ پر، تزویر پر، کذب پر، دھوکے پر اگر مبنی ہوگا، کوئی چیز جو ہے بقول معروف دو اینٹیں بھی ایک ساتھ نہیں جڑ سکتی، دو اینٹوں کے درمیان بھی جو گارا لگایا جاتا ہے سیمنٹ کا اور بجری کا، اگر اس میں بھی ملاوٹ ہوگی، وہ بلاک جو بلاک جہاں بنایا جا رہا ہے اس میں وہ ریشو مٹی کا اور بجری کا اور سیمنٹ کا اور پانی کا صحیح نہ ہوگا، وہ بلاک بھی کمزور ہوگا، وہ بلاک دوسرے بلاک کے ساتھ جوڑا جائے گا، وہ دیوار بھی کمزور ہوگی، اس دیوار پر جو چھت اٹھائی جائے گی وہ چھت بھی کمزور ہوگی، دھوکہ، فریب،
جذبات سے کھیلنا، فیلنگ سے کھیلنا، نوجوان بچے محبت کے نام پر معذرت کے ساتھ جی جذبات سے کھیل رہے ہوتے ہیں، چار دن اس کے ساتھ، پانچ دن اس کے ساتھ، اس کے بعد اپنا رستہ لے لیا، جناب وقت ٹائم پاس کر رہے ہیں، جذبات سے کھیلنا، یا خاندانوں میں جذبات سے کھیلا جاتا ہے، یا معذرت کے ساتھ اکثر دیکھنے میں آتا ہے مجلس ادا کے نام پر جذبات سے کھیل رہے ہوتے ہیں، مثلا مجلس جو ہے وہ 3 بجے شروع ہوگی، یہ مجلس ہو رہی ہے 5 بجے شروع، یہ جذبات سے کھیلنا ہے، مجلس ہوئے ہم 3 بجے قرآن کا اعلان ہے، اب وہ بیچارہ دیکھے جا رہا ہے یا 3 بجے کوئی نہیں آیا، 4 بجے، 4:30 بجے، 5 بجے، 5:30 بجے مہمانوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے، یہ جذبات سے کھیلنا ہے، مردوں کے ساتھ تو ہم کھیلتے ہی کھیلتے ہیں، زندوں کے ساتھ بھی کھیل رہے ہوتے ہیں، یہ جذبات سے کھیلنا ہے، دھوکہ دہی جذبات سے کھیلنا بی بی فرما رہی ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے، کہتی ہیں کہ اسلامک سوسائٹی کی سب سے بڑی خصوصیت ہے کہ دھوکہ نہیں ہوتا، جو دل میں ہوتا ہے وہی زبان پر ہوتا ہے، منافقت نہیں ہوتی، جھوٹ نہیں ہوتا، دھوکہ دہی نہیں ہوتی، فرما رہی ہیں کہ وجعل صالحا ما نقول بالسنتنا نیتا فی قلوبنا، اے اللہ دیکھ کتنی بڑی چیز ہے، کتنی بڑی صفت اور ہیبٹ ہے جسے جناب زہرا فرما رہی ہیں کہ یہ دھوکہ، یہ منافقت، یہ دو روئی، یہ دو زبانیں، ایک اپنوں کے لیے، غیر کو لیے، ایک دل میں اور ایک زبان پر، یہ نہیں ہونا چاہیے، بھی فرما رہی ہے اے خدا جو کچھ اچھی باتیں ہماری زبانوں پر ہیں اسے ہمارے دل کی نیت قرار دے، یعنی مومن منافق نہ بنے، جو تمہاری زبانوں پر اچھے میٹھے جملے ہیں، پیار کے جذبات ہیں، احترام کے جملے ہیں، یہ تمہارے دل کی نیت ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ مولوی صاحب آ گئے تو ان سے اسلامی باتیں شروع کر دیں، مولوی صاحب چلے گئے تو دنیا داری کی باتیں شروع کر دیں، ہوتے کچھ لوگ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ان کی شادی کے تو اسٹینڈرڈ ہوتے ہیں، مولانا آ رہے ہیں تو قناعت لگا دی، مولانا گئے تو قناعت اٹھا دی، کیونکہ مولانا آ کے شور کریں گے، مکس کہتے ہیں شادی میں نہیں آئیں گے، لگ رہا ہے مولانا جو ہے امام علی سے بڑھ کر، امام زمانہ سے بڑھ کر، نعوذ باللہ خدا سے بڑھ کر ہو گئے، کہ مولوی کا خوف ہے امام زمانہ کو، جناب زہرا کی ناراضگی، خدا کا خوف نہیں ہے، یہ منافقت نہیں ہے تو کیا ہے؟ یا مثلا کہا کہ جناب چونکہ ہم ظاہری اسلامی مشہور ہیں لہذا کیا کرو کہ جب تک مولانا ہیں، جب تک رشتہ دار ہیں تو پردے کا تھوڑا احترام کرنا، اور جیسے ہی یہ مولوی طبقہ نکلے جی اپنے ڈسکو انداز شروع کر دینا، بہر یہ منافقت ہے، یہ واقع منافقت ہے، بی بی کہہ رہی منافق نہ بنو، انسانی معاشرے کی سب سے بڑی نفسیاتی بیماری منافقت ہے، جھوٹ ہے، دھوکا ہے، اور یہ جو ہم سمجھتے ہیں فلاں نے فلاں کو دھوکہ دے دیا، فلاں نے فلاں کو چیٹ کر دیا، اس سے اتنے پیسے ہتھیا لیے، اس کا وقت ضائع کر دیا، اس کی جذبات ضائع کر دی، اس کا ساتھ ضائع کر دیا، اس کی زندگی تباہ برباد کر دی، مثلا یہ عشق و معاشرے کے نام پر کتنی زندگی تباہ برباد ہو جاتی ہیں، خودکشیاں کر لیتے ہیں نوجوان، دنیا سے بددل ہو جاتے ہیں، کئی ایسے کیسز میرے پاس آئے، خودکشی کرنے کے لیے تیار تھے نوجوان، اصل دنیا تاریک ہو جاتی، کیونکہ جذبات اتنے بھڑک جاتے ہیں محبت کے نام پر، لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر جب چھوڑ دیتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ نفسیاتی بیماری اتنی بڑی ہے، یہ دھوکہ دہی اتنی بڑی کہ دھوکہ دینے والا سمجھتا ہے میں نے فلاں کو دھوکہ دے دیا، نہیں، سب سے بڑا دھوکہ اس نے خود اپنے آپ کو دیا ہے، اس کی اگر تھوڑی سی اس کے میکینزم کو کھولے تو پتہ چلے دھوکہ دینے والا دھوکہ جس کو دے رہا ہے اس سے زیادہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، میں نے دمن احمد گنجائش نہیں میں سے بیان کروں، فرماتی ہیں کہ منافقت سے دور رہو، کہ جو کچھ بھی اچھے الفاظ تمہاری زبانوں پر ہیں وہ اے خدا ہمارے دلوں کی نیت قرار دے، دل میں قرار دے، یعنی دل کی نیت، اور دل کی نیت کیا ہے، آپ مجھے کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، کس نیت سے دیکھ رہے ہیں مجھے نہیں معلوم، خدا جانتا ہے، یہ جو ارادہ ہے، یہ جو دل دھڑک رہا ہے، خوب یہ کیا ہے، کہہ رہی ہے تمہارے دل کا ارادہ ہونا چاہیے، جو زبان پر ہے وہی دل کا ارادہ ہونا چاہیے، پھر فرماتی ہیں خدا، اب فرماتی ہیں کہ اللہم ان مغفرتک اوسع من ذنوبنا، مغفرت الہی کا یقین رکھو، کیوں ہم گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کرتے، کیوں ہماری نوجوان نسل ایک گناہ کرنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں نہیں آتی، کیونکہ ان کے ذہنوں میں یہ خدا معاف کرنے والا آسانی سے نہیں ہے، رجب علی خیاط ایک بہت بڑا ولی اللہ گزرا ہے، ولی گزرا ہے، بزرگ جس کو حقیقت جس کے سامنے آیا ہو جاتی تھی، نیتوں کو پڑھ لیتا تھا، حقیقت دیکھ لیتا تھا، کہتے ہیں ایک جگہ میں دعائے کمیل میں تھا،
تو دعائے کمیل کا آخری حصہ تھا، تو اچانک میں نے دیکھا کہ وہ کمرہ یا وہ ہال کے جہاں میں دعائے کمیل پڑھ رہا تھا اچانک سے تاریک ہو گیا، گھٹن ہو گئی. یہ گھٹن کسی اور کو نظر نہیں آ رہی، یہ تاریکی کسی اور کو نظر نہیں آ رہی تھی، روحانی تاریکی. روحانی طور پر یعنی میرا سانس رکنے لگا، ایسے جیسے حبس کی کیفیت میں ہوں میں. کہیں گے میں متوجہ ہوں کہ ایک گناہگار نوجوان ہماری اس دعا میں آیا ہے اپنے تمام تر گناہوں کے ساتھ، کثافت کے ساتھ، بے حیائیوں کے ساتھ، خدا کی نافرمانی کے ساتھ. لیکن کہتے ہیں جیسے ہی میں اس جملے پہ پہنچا، یا سریع الرضا، امام علی کا جملہ ہے نا، اے خدا جلد راضی ہو جانے والے، کہا کہ وہ جتنی تاریکی تھی سب چھٹ گئی اور پوری فضا جو ہے وہ نورانی ہو گئی. اب یہ اس چیز کو یہی در کرے گا اور در نہیں کر رہا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ نوجوان جو گناہوں کے ساتھ آیا تھا، خدا کی مغفرت پہ یقین رکھتے ہوئے اس نے توبہ کی، خدا نے اس کے تمام گناہوں کو اسی وقت معاف کر دیا. بی بی اسی مغفرت پہ یقین دلانا چاہ رہے ہیں. جس طرح تمہیں بعض اوقات بچوں کو یقین ہوتا ہے نا، ماں کے پاس جاؤں گا ماں اپنی آغوش میں لے لے گی، خدا ماں سے زیادہ رحم دل ہے. گناہ کرنے کے بعد خدا کی آغوش میں جانا چاہیے، اللہم انا مغفرتک اوسع من ذنوبنا، اے خدا تیری مغفرت، تیرا معاف کرنا، تیری پردہ پوشی ہمارے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے. ایک نوجوان آیا رسول اللہ کی خدمت، رسول اللہ میں نے بہت بڑا کیا ہے گناہ. کہا کہ زمین سے بڑا؟ کہا کہ ہاں. کہا کہ آسمان سے بڑا؟ کہا کیا؟ کہا فلاں سے بڑا. ہاں، رسول اللہ نے تھوڑا سا تیز لہجے میں کہا، کیا خدا کی رحمت سے بڑا ہے تیرا گناہ؟ خدا کی رحمت سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہے. یہاں پہ اس نے توبہ کی، پھر وہ قصہ تفصیل سے لکھا ہے. یقین رکھنا چاہیے، دعا خدا کی رحمت کا یقین دلانے کے لیے. اے گناہگار انسان، لوٹا خدا کی بارگاہ، اللہم انا مغفرتک اوسع من ذنوبنا، اس کے بعد فرمایا ورحمتک ارجع عند من اعمالنا، عندنا من اعمالنا، اے خدا تیری رحمت زیادہ امیدوار ہے ہمارے اپنے اعمال سے. میں اعمال پر، میں نماز و روزے پر اور اپنی عبادات پر بھروسہ مت کروں، میں تیری رحمت کو امیدوار رہوں. اس کے بعد فرماتے اللہم صلی علی محمد و علی محمد، اور آخری دو جملے آپ کی زحمت تمام، وفقنا لصالح الاعمال، اے خدا ہمیں نیک عمل کی توفیق دے. صالح عمل یعنی نیک عمل، صالح اولاد نیک اولاد. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، انسان گھاٹے میں سوا ان لوگ میں جو نیک عمل انجام دیا اور ایمان لائے، نیک عمل انجام دیا. صالح کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ نیک. لیکن حقیقت میں صالح کا مطلب نیک نہیں ہے. صالح کا مطلب ہے کہ جس کی ایکسپائر ڈیٹ نہ ہو اس کو صالح کہا جاتا ہے. میڈیسن آپ لیتے ہیں، اس کی ایکسپائر ڈیٹ ہوتی ہے. اگر ایکسپائر ڈیٹ سے پہلے آپ نے اس کو کھا لیا، آپ کی بیماری صحت میں تبدیل ہو سکتی ہے. لیکن اگر اسی دوا کو ایکسپائر ڈیٹ کے بعد آپ نے کھایا، آپ کی بیماری بڑھ سکتی ہے. کھانے پینے کی چیزیں معمول آج کل جو ٹینوں میں ڈبوں میں آ رہی ہیں، ان کی ایکسپائر ڈیٹ ہے، اس کے بعد وہ فاسد ہو جاتے ہیں، آپ استعمال نہ بھی کریں. اس لیے کہا جاتا ہے جتنے بھی ٹین والے اور ڈبے کے دودھ اور یہ ساری چیزیں ہیں، تین دن دو دن کے اندر ان کو ختم کر لیں، ان کی تاریخ مصرف جو ہے وہ دو دن سے زیادہ نہیں ہوتی. تین دن کھل گیا، اس کے بعد یہ فاسد اور بدبودار ہو جائے گا اور ختم ہو جائے گا. تو ایک ہوتی ہے تاریخ انقضاء یا ایکسپائر ڈیٹ، چیزوں کی ایکسپائر ڈیٹ ہوتی ہے، اسی طرح اعمال کی بھی ایک ایکسپائر ڈیٹ ہوتی ہے. اعمال کو کیسے ایکسپائر ڈیٹ سے پاک قرار دیں؟ کہا کہ جس کا عمل یا جس کے عمل میں خلوص آ جائے، اس کا عمل کبھی ایکسپائر نہیں ہوتا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا عمل ایکسپائر نہ ہو، ختم نہ ہو، مردہ نہ ہو، گلے سڑے نہیں، جیسے چیزیں گلے سڑ جاتی ہیں ایکسپائر ڈیٹ کے بعد، اسی طریقے سے فرمایا کہ تمہارا عمل اگر اس میں خلوص نہ ہو، اخلاص نہ ہو، وہ تباہ و برباد ہو جائے گا. فرماتی ہیں بی بی، اے خدا ہمیں وہ اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرما جو ایکسپائر نہ ہو. بہت سے عمل ایسے ہوتے ہیں جو گھنٹے تک، دو گھنٹے تک آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. مثلا میں مجلس میں بیٹھا ہوں، میں جماعت میں آیا، میں نے کوئی نیک کام کیا، آ کے میں نے شو آف کر دیا، دکھانے لگا, بتانے لگا, جتانے لگا, بھائی میں نے تو نماز پڑھی تھی, میں تو مجلس میں گیا تھا کہ میں اپنے آپ کو بہت سپیریئر قرار دوں, میں غرور کروں, میں گھمنڈ کروں. یہ جیسے ہی آپ نے غرور کیا آپ کا عمل ختم ہو گیا. یا آپ مثلا مسجد میں گئے صرف دکھانے کے لیے کہ میں مسجد میں آیا ہوں نماز میں, جماعت میں, یا مثلا میں جو ہوں وہ مجلس میں آیا ہوں دکھانے کے لیے. خوب, یہ آپ کا عمل تھوڑی دیر کے لیے تھا, جب آپ نے دکھایا, جتایا, شو آف کیا, یہ عمل ایکسپائر ہو گیا. یا آپ نے 3 مہینے پہلے ایک عمل کیا تھا, کوئی نہیں جانتا, لیکن آج آپ نے اس کا اظہار کر دیا. اظہار کر دیا یعنی آپ نے جتایا, بتایا, شو آف کیا. اب شو آف کرنے میں بھی کیا چیز ہے, آپ کی نیت ہے. آپ اس کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں میں نے عمل کیا, کوئی مسئلہ نہیں. آپ بتانا چاہ رہے ہیں میں بہت بڑا مثلا مومن بن گیا ہوں, منتظر امام زمانہ, بیوی کے خدمت گزار بن گیا ہوں. یہ جو آپ جتا رہے ہیں, یہ جو آپ شو آف کر رہے ہیں, یہ آپ کا عمل 3 مہینے پہلے کیا تھا, 3 مہینے کے بعد ضائع ہو جائے گا. تو بہت سارے اعمال ایسے ہیں جو ضائع ہو جاتے ہیں, ایکسپائر ہو جاتے ہیں. بی بی سلام اللہ علیہ فرما رہی ہیں کہ وہ عمل بجا لاؤ جو ایکسپائر نہ ہو, اور وہ ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جس انسان کے پاس خلوص ہو, اخلاص سے, خلوص سے کوئی عمل کرے تو وہ عمل کبھی ایکسپائر نہیں ہوتا. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. اور آخری جملہ عرض کروں, والثواب من الفعال. ثواب سواس سے ہے, فے سے نہیں. ثواب تو مثلا کہتے ہیں نا فلاں ثواب کے لیے کام کر رہے ہیں, ثواب نے سواد واو علی بے ثواب. ثواب یعنی بہتر, صحیح, جو کام کرنا چاہیے. ثواب من الفعال, اور کاموں میں وہ کام کریں جو ٹھیک ہو, جو ایکیوریٹ ہو, جو بقول معروف نوجوانوں کے سالڈ ہو, جو کبھی مٹنے نہ پائے, جو ہمیشہ قائم ہو جائیں رہے. بی بی کی یہ چند جملے یہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے دعا کی. لوگوں کی 2 کیٹیگری کہ لوگ یا غافل ہیں یا ذکر کرنے والے ہیں, تم ان سے جدا نظر آؤ, تم اپنے آپ کو ان سے جدا, تم شیعہ ہو. یہی وجہ ہے کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا آپ کا شیعہ گناہ کر سکتا ہے؟ مولا نے کہا کہ ہاں گناہ کر سکتا ہے. کہا کہ مولا جو شیعہ گناہ کرے کیا ہم اسے برا کہیں؟ مولا نے کہا نہیں, جو شیعہ گناہ کرے اسے برا نہیں کہو. کہا مولا کیوں؟ کہا کہ اس کی ذات اچھی ہے, اس کا عمل برا ہے. کتنا یعنی بڑا مسئلہ حل کر دیا. بیمار سے نفرت نہیں کرنی چاہیے, بیماری سے نفرت کرنی چاہیے. جس دن آپ نے بیمار سے نفرت کرنی شروع کر دی, اس دن آپ انسانیت کے درجے سے گر جائیں گے. امام نے کہا اگر کوئی شیعہ گناہ کرتا ہوا تمہیں ملے, اسے برا مت کہو, اس کے عمل کو برا کہو. کہا مولا کیوں؟ کہا کہ اس کے پاس ہماری ولایت ہے. جس کے پاس ہماری ولایت ہوتی وہ ذات کا برا نہیں ہوتا. ممکن ہے کسی بہکاوے میں آ کر گمراہی کی وجہ سے کوئی برا عمل کر لے, اس کے برے عمل کو برا کہو, اس کی اصلاح کرو. 2 کیٹیگری. تیسرا جملہ جو بی بی نے فرمایا وہ کیا تھا کہ اے خدا منافقت کو ختم کر دے, دھوکے کو ختم کر دے. آج کئی مقامات پر مثلا سننے کو ملتا ہے, شادیوں کا سیزن ہے, لوگ وساطت کرتے ہیں, ذریعہ بنتے ہیں, واسطہ بنتے ہیں شادیوں کے لیے, لیکن اس میں بھی دھوکہ ہو رہا ہوتا ہے. بتاتے کچھ ہے, دکھاتے کچھ ہے, تصویر کیا ہے, ماشاءاللہ سے نوجوان تو آگاہ ہیں فوٹو شاپ کے ذریعے سے, نہ جانے ایسے گورے کو سفید, گورے کو کالا اور کالے کو گورا کر دیا جاتا ہے فوٹو شاپ کے ذریعے سے, چہرے سے سارے داغ دھبے مٹا کر آگے جناب اس سے شادی ہو رہی ہے. اصل دھوکہ معذرت کے ساتھ ہماری گھٹی میں پڑ گیا ہے. بی بی کہہ رہی ہے انسانی معاشرے کا سب سے بڑا دھوکہ یہی آپ کی خدمت میں عرض کروں, یہی دھوکہ ہے. اور آخر میں بس آخری نقطہ عرض کروں, آپ کی زحمت تمام کو میلی سے اس طرح ہوا, میں صرف تذکرہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ زمانہ تمہارا زمانہ نہیں ہے, میرا زمانہ گزر چکا جب میں جوان تھا. اپنے بچوں کی تربیت ان کے زمانے کے لحاظ سے کرو. جو 10 سال کا 12 سال کا بچہ ہے اس کا زمانہ یہ زمانہ نہیں ہے, اس کا زمانہ 5 سال 7 سال کے بعد آنے والا ہے. یہ 20 سال کے بعد قدم رکھے گا, یہ اصل اس کا زمانہ ہے. لہذا اس کی تیاری ابھی سے کرو. اس لیے کہ بچہ 7 سال تک تمہارا آقا ہے, تم اس کے غلام ہو, پھر تم
اس کے آقا ہو، سات سال سے چودہ سال تک وہ تمہارا غلام ہے، یعنی اس کو امر کرو، اس کو آرڈر دو، اس کو نماز کلمہ سکھاؤ، آداب سکھاؤ، اور اس کے بعد کہا کہ اب چودہ سال سے اکیس سال تک بچہ تمہارا وزیر ہے، ایڈوائزر ہے، مشیر ہے، اسے مشورہ لو۔ ہم میں سے کتنے افراد ہیں جو اپنے بیس سالہ اکیس سالہ بچے سے، بائیس سالہ چوبیس سالہ بچے سے گھر میں مشورے لیتے ہیں کہ بیٹا تمہاری کیا رائے ہے؟ نہیں، شاید ہی کوئی اکا دکا ایسا گھر مل جائے ہماری سوسائٹی میں جو یہ کہے کہ میں اکیس سالہ بچے سے ایڈوائز لیتا ہوں۔ آپ یقین کریں، جب آپ اپنے بچے کو مشورے میں شامل کریں گے، نہ کہ صحیح، اس کا دل گردہ بڑا ہوگا، اس کو اعتماد ہوگا، کانفیڈنس آئے گا، ہاں میرا باپ مجھے اہمیت دیتا ہے۔ لیکن جتنا آپ اگنور کریں گے، وہ اگنورنس کی دنیا میں، تاریکی میں ڈوبتا چلا جائے گا، پھر دوستوں کا اور پھر دوسری لغویات اور مصروفیات کا شکار ہو جائے گا۔ ہم بچوں کو اپنے زمانے کے لحاظ سے تربیت کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے کوا چلا ہنس کے چال، کچھ بھی نہیں بنتا۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہو گئی کہ نوجوانوں کی شادی کی عمریں ہوتی ہیں، شادی کا زمانہ ہے، شادی پسند سے کی جاتی ہے، جسے نفرت ہوتی ہے، جسے ناپسند کیا جاتا ہے، اسے شادی نہیں کی جاتی۔ انسان کسی کو دیکھے گا، سنے گا، تذکرہ ہوگا، اس کو پسند کرے گا، لائک کرے گا۔ بہت سارے بچے تھے ایسے، انہوں نے میرے پاس آئے، مولانا مجھے اپنی کلاس فیلو اچھی لگتی ہے، مجھے مثال کے طور پر کالج میں فرق لڑکی اچھی لگتی ہے، اس کا حجاب، اس کا اخلاق اچھا لگتا ہے۔ میں نے کہا جاؤ اپنے والد سے کہو، والدہ سے کہو، جا کے وہ بھیجے، اس کی نیت بری نہیں ہے۔ اب وہ میرا اور آپ کا زمانہ نہیں ہے کہ ہم نے معذرت کے ساتھ گھونگھٹ اٹھایا تو موصوفہ کی شکل دیکھی تھی، معذرت کے ساتھ یا عارسی موسم میں معذرت کے ساتھ شکل دیکھی تھی، اب وہ زمانہ نہیں ہے، زمانہ بہت وسیع ہو گیا، کھل گیا۔ تو بچوں کو بھی ایکسس دیں کہ وہ اپنی پسند کا اظہار کر سکیں۔ جلاد، طالبان، القاعدہ، ملا عمر بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اہل بیت اجازت دیتے ہیں ہمیں کہ بچے اپنی پسند اور ناپسند کا اظہار کریں۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ بچوں کو بھی چاہیے کہ ایسا نہیں ہو کہ ہر جگہ دل لگاتے پھریں۔ ہوتا ہی کہ چار سال پانچ سال یونیورسٹی میں آپ نے پڑھنا ہے، تو بقول آپ کے کہ مثلا یہ میرا جیون ساتھی بن سکتا ہے، ڈیڑھ سال دو سال آپ نے ان کے ساتھ دوستی بڑھائی، اس کے بعد دیکھا کہ نہیں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر اگلے میں اسٹیشن پر جو ہے وہ آپ کی ٹرین چل دی۔ نہیں، یہ چیز بھی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ایک ڈیڑھ سال جو آپ نے روابط رکھے کسی بھی سطح کے، جذبات کے نام پر، محبت کے نام پر، یہ آپ کی جو جذبات کی ڈوریں ہیں یہ الجھ جائیں گی، ان کو سلجھانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ بہت سارے کیسز خودکشی کے میرے پاس آئے، کاؤنسلنگ کے، مولانا کی کاؤنسلنگ کیجیے، مرنے جا رہا ہے۔ کیوں مرنے جا رہا ہے؟ جناب یونیورسٹی میں محبت کی تھی، عشق ہو گیا تھا، خاندان میں مثلا فلاں ہو گیا تھا، اتنے جذبات آگے بڑھ گئے کہ دونوں طرف کے والدین ناراضی تھے، یہ دونوں راضی تھے، اتنے آگے بڑھے کہ جب جدائی ہو گئی تو مرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو نوجوانوں سے بھی درخواست ہے کہ وہ بھی جذبات کے نام پر دوسروں کے جذبات سے نہ کھیلیں، اور والدین سے بھی درخواست ہے کہ وہ بچوں کی پسند اور ناپسند کا خیال کریں۔ یاد رکھیے گا، کون سی شادی کامیاب ہوتی ہے؟ پسند نوجوان لڑکے اور لڑکی کی ہو، ایک، تجربہ والدین سے لیا جائے، دو، اور صفات اور اسٹینڈرڈ اسلام سے لیا جائے، وہ شادی کامیاب ہے۔ صفات اسلام سے لو، اسلام کہتا ہے کس صفت کو، کن صفات کا مالک ہونے چاہیے لڑکے اور لڑکی کو، وہاں سے لو۔ پسند اور ناپسند تمہاری ہونی چاہیے، تجربہ والدین سے لو، وہ شادی کامیاب ہے۔ مل کے درود بھیجیے محمد والے محمد۔ تو دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، جذبات سے نہ کھیلا جائے۔ عزیزہ نگرانی، بس آپ کی زحمت کو تمام کیا، اس لیے کہ یہ بہت سارے ایسے کیسز آ رہے ہیں کہ واقعی کئی کئی گھنٹے دینے پڑتے ہیں ہمیں سمجھانے کے لیے نوجوانوں کو، اور ان کا سمجھنا بعض اوقات ایسے ہی ہے جیسے آسمان کو زمین پہ لانا، کیونکہ انسان جب عاشق ہوتا ہے تو اوپر کا خانہ خالی ہوتا ہے، کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، جب بھوت اترتا ہے پھر اس کو سمجھ میں آتا ہے میں کہاں تھا اور کہاں بہ کے آ گیا۔ بہرحال، تو بی بی کہہ رہی ہے سب سے بڑا دھوکہ انسان اپنے آپ کو دے رہا ہے، تم کسی کو دھوکہ دو یا نہ دو، تم سب سے پہلے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو۔ بس ایسا نہیں کہ زحمت تمام کی، یہ ہے دعا کی وہ مندرجات، یہ وہ نکات، یہ وہ پیغامات جو دعا میں موجود ہے، زندگی کو تبدیل کرنے والے ہیں۔ لیکن چونکہ ہم دعا کو ایک فالتو کام سمجھتے ہیں، کتاب اٹھائی، الہی امین، الہی امین کا، اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ ایام ماہ رجب ہیں، 13، 14، 15، روزے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے ان تین ایام میں. ویسے تو پورے مہینے کے روزے, لیکن آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ 13, 14, 15 ہر مہینے کے خصوص ماہ رجب کے ان کی بہت زیادہ تاکید کی گئی, ان کی دعائیں ہیں. اور پھر حضرت علی علیہ السلام کی ولادت آ رہی ہے, اس کی دعائیں ہیں, شب کی دعائیں, دن کی دعائیں, ان سب کو یاد رکھیں. اور مجھے حقیق کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں گا. مل کے درود بھیجیں محمد و آل محمد کا. بس آپ کی زحمت کا تمام کیا عزیز نگراں میں انسان اس دنیا سے گزر رہا ہے. وقال ربكم ادعوني استجب لكم, تمہارے پروردگار نے کہا مجھے پکارو, میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. اگر بر وقت پکارا, بر وقت دعا کی, تو پھر یہ دعا کام آئے گی. لیکن اگر زندگی میں ہاتھ دعا کے لیے نہیں اٹھے, زندگی میں دوپٹہ جو ماؤں بہنوں کی گلے کی زینت تو بنا رہتا ہے, لیکن اگر حجاب کے طور پر نہ لیا جائے تو وہی دوپٹہ جو ہے گلے کا پندہ بن جائے گا. وہ ہاتھ جو دعا کے لیے نہ اٹھے, ہر گناہ کے لیے اٹھے, تو وہی ہاتھ انسان کی نابودی کا سبب بن جائے گی. دنیا بہت تیزی سے گزر رہی ہے. مجلس ادا اہل بیت کا در ہمیں جگانے کے لیے ہے, ہمیں بیدار کرنے کے لیے. یہ جو روایت میں ہے کہ جب مجلس کے لیے, جنازے کے لیے, میت کے لیے تمہیں بلایا جائے تو جلدی کرو. کیوں؟ کیونکہ یہ تمہیں زندہ کرنے والے ہیں. شادی, بیاہ, فنکشن, جائے انسان جو ضروری ہے, لیکن وہ تمہارے دل کو مردہ کرنے والے ہیں. مجلس اعضاء دل کو زندہ کرنے والی ہے, قرآن خوانی دل کو زندہ کرنے والی ہے, نماز میت, تشییع جنازہ, دفن کے لیے قبرستان میں جانا دل کو زندہ کرنے والا ہے. یقیناً مجلس اعضاء ایسے ہی ہے جو نہ صرف گناہوں کو مٹاتی ہے بلکہ درجات پیدا کرتی ہے. دو تین مرحومین کے نام میرے پاس موجود ہیں, ان کے اس علیہ ثواب کے مجلس ہیں. یہ وقت مجھ پہ اور آپ پہ بھی آنے والا ہے بہت جلد. وقت گزرتے دیر نہیں لگتی. کل میں بھی دروازے پہ کھڑا ہوں گا, یعنی روح کی صورت میں میں بھی یہ کہہ رہا ہوں بھائی میرے لیے کچھ پڑھ دوں. اگر قرآن خوانی کا اعلان کیا گیا تھا تو یہ دیکھیں کہ قرآن خوانی میں کتنے سپارے ہم نے پڑھے ہیں, کتنے پڑھے ہیں. کل جب میں مر جاؤں گا تو میری روح بھی دروازے پہ کھڑی ہوگی, وہ ایک ایک سے کہہ رہا ہوں گا بھائی قرآن, بھائی قرآن پڑھ دو, بھائی ایک سورہ فاتحہ پڑھ دو. لیکن میں چونکہ جیسے ابھی شکل دکھانے کے لیے آیا ہوں, رشتہ دار ہوتے ہیں شکل دکھانے کے لیے آتے ہیں, تو میں لوگوں سے کہہ رہا ہوں گا بھائی کچھ تو قرآن پڑھ دو, یہ وقت میرے لیے بھی آئے گا. زندگی آج کسی کے لیے قرآن کھولیں گے تو کل کوئی ہمارے لیے قرآن پڑھے گا. آج کسی کے مجلس میں بر وقت آئیں گے تو کل کوئی ہمارے مجلس میں بر وقت آئے گا. یاد رکھیں دنیا گول ہے. اہل بیت مجلس ادا یہ چاہتی ہے, یہ ان کی خواہش ہے کہ ہم بیدار ہوں, ہم آگاہ ہوں, ہم متوجہ ہوں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں, ہم غلط تو نہیں جا رہے ہیں. بس ادنی کرم اہل بیت کا در, ان کے فضائل, ان کے مصائب ایسے ہیں کہ ہمیں بیدار کرنے والے ہیں. اور پھر کربلا والوں کا غم تو ایسا غم ہے جو ہمارے غموں کا مداوا کرتا ہے. یہ ایسا دنیا کا واحد غم ہے جو غموں کے زخموں پہ رکھا جاتا ہے تو وہ غم کے زخم ہرے بھرے ہو جاتے ہیں, شفا پا لیتے ہیں. اس لیے کہ یہ غزیر ابن علی کا ذکر ہے, اس لیے کہ یہ شہداء کربلا کا ذکر ہے. ایزان گرامی روایات میں لکھا گیا ہے کہ دو تین ودا ہیں امام حسین علیہ السلام کے, کہ جب امام حسین علیہ السلام ودا کے لیے آئے. ایک ودا کا وہ لمحہ ہے کہ جب سید سجاد کے پاس آئے اور آپ کو عائشہ سے بیدار کیا. سید سجاد نے آنکھیں کھولی اور کہا کہ بابا آخر کیا وجہ ہے کہ نہ چچا عباس نظر آ رہے ہیں نہ بھیا علی اکبر نظر آ رہے ہیں. امام نے کہا بیٹا اب مردوں میں میرے اور تیرے سوا کوئی نہیں بچا, اب میں بھی رنگ میں جا رہا ہوں. ایک ودا یہ لکھا گیا. ایک ودا امام کا اپنی بہن کے ساتھ ہے, جناب زینب سلام اللہ علیہا کے خیمے میں آئے, اور خیمے میں آنے کے بعد آپ نے کہا بہن زینب وہ پرانا کرتا مجھے لا دو, میں اس اچھے کرتے کے نیچے پہننا چاہتا ہوں. امام کی خواہش یہ کہ جو میرا کرتا اتارے تو میرا بدن برہنا نہ ہو. اللہ عزیز نگرامی ایک ودا یہ ہے. جب جانے لگے تو بہن زینب نے کہا بھیا ذرا رک جاؤ, مجھے ماں کی وصیت یاد آ رہی ہے.
یہ کہہ کے جناب زینب نے کہا بھیا ذرا گریبان کھول دو، امام نے گریبان کھول دیا، بہن نے گلے کے بوسے لینے شروع کیے۔ اس کے بعد امام آگے بڑھ کہا بہن زینب ذرا کلائیوں سے ردا تو ہٹاؤ، میں بابا کی وصیت پوری کر دوں۔ بابا نے کہا تھا حسین ایک وقت آئے گا تو بہن سے ودا کرے گا، میری طرف سے زینب کی کلائیوں کے بوسے لے لینا، یہاں رسن بندے گی۔ ایک ودا یہ، تیسرا ودا جو لکھا گیا ہے عزیزانی گرامی وہ ہے بیویوں سے ودا۔ بیویوں نے چاروں طرف گھیرا ڈال لیا، واہ محمدہ واہ مصطفیٰ کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ راوی کہتا ہے اتنا کوہرام بپا ہوا، لگتا تھا حسین ایسے رخصت ہو رہے ہیں جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے۔ بیوی کو معلوم صبح سے اب تک حسین تھے جو لاشیں لا رہے تھے، اب حسین ہی جا رہے ہیں۔ اس کے بعد آخری ودا جو لکھا ہے مقاتل نے، امام جب گھوڑے پہ سوار ہو گئے اور سواری کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، زلجنہ نے اپنی بے زبانی سے گردن نیچے کر دی، امام نے نیچے دیکھا ننی سکینہ گھوڑے کی ٹانگوں سے لپٹی ہوئی فریاد کر رہی ہے، اے میرے بابا کے زلجنہ میرے بابا کو رن میں نہ لے کے جا، جو بھی صبح رن میں گیا ہے وہ واپس نہیں آیا، وہ واپس نہیں آئے، میرا چچا بھی پانی کا وعدہ کر کے گیا تھا وہ بھی واپس نہیں آیا۔ اجرکم اللہ، امام نیچے آئے زمین پہ بیٹھ گئے، سکینہ کو گلے لگایا، بیٹا سکینہ تم اب تک ہمارے سینے پہ سوتی تھی، سکینہ بیٹا دیکھو ہم جا رہے ہیں، دیکھو اب ہمارے سینے کی ضد نہ کرنا، وہاں جہاں سلائے وہاں سو جانا۔ اللہ اکبر، میں کہوں مولا کیوں میں ہی بتا دیتے صاحب تھا، مولا کہیں گے ارے میری سکینہ چھوٹی ہے اس کا دل پھٹ جائے گا۔ امام حسین ہی کہنے چاہتے سکینہ بیٹا اب قید خانہ تیرا منتظر ہے، اب شام کے تازیانے تیرے منتظر ہیں۔ اللہ اکبر، سکینہ نے کہا بابا مجھے ایک دفعہ سینے پہ سلا لو، امام نے سینے پہ سلایا، ودا کیا۔ عزیزان گرامی، اور آخری ودا بھی لکھا گیا ہے، یہ باپ کا بیٹی سے ودا تھا، اب 11 محرم کو بیٹی باپ سے ودا کرنے آئی ہے۔ عزاداروں، 11 محرم کو جو قافلہ چلا، بیویوں نے دیکھے لاشے، اپنے آپ کو اونٹوں سے گرانا شروع کیا، رسن بستہ زینب ایک دفعہ حسین کے لاشے پہ آئی ہے، کہا بھیا میں مجبور ہوں، میرے ہاتھ بندے ہیں، تجھے دفنا نہیں سکتی۔ اجرکم اللہ، عزادارو کیا ہوا، ایک ننی بچی آگے بڑھی۔ عزادارو ہوتا یہ ہے نا، جب جنازہ خواتین میں جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، محرم خواتین لپٹ جاتی ہیں، محرم مرد آگے انہیں جدا کرتے ہیں۔ سکینہ بھی بابا کے جلاشے سے لپٹ گئی، سکینہ کو بھی جدا کرنے آئے تھے، لیکن سکینہ کو کوئی گلے لگانے والا نہیں ہے، کوئی دست شفقت پھیرنے والا نہیں ہے، کوئی تماچے لگاتا ہے، کوئی تازیانے مارتا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب۔ بار اللہ اس قلیل من عبادت کو ہم سے قبول فرما، جن مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مجلس سے اذا منعقد کی گئی ہو ان کو جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما، ان کے گناہ کبیرہ صغیرہ کی مغفرت فرما، ہمیں قرآن و اہل بیت کی پیروی کی توفیق عطا فرما، ہمیں جناب زہرا کی دعا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرما، اقتدار علی ابن شہزاد علی شمیم فاطمہ بنت شہزاد علی خورشید جہاں بنت ریاضت علی کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد، 2-3 دفعہ سورہ